ناخن کاٹنا بھی فطرت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, صحیح بخاری 5890, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من الفطرہ حلق العان وتقلیم الاظفار وقص الشارب. فطرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں زائد بالوں کو زائل کرنا, ناخن کاٹنا اور مونچھوں کے بال کٹوانا. ناک جھاڑنے کے بارے میں چند احادیث آپ پڑھ چکے ہیں, یہ بھی فطرت بیان کیا گیا ہے. سب دو حدیثیں لکھ لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضا فليستنثر ثلاث مرات, جو شخص نیند سے بیدار ہو اس کو چاہیے کہ وہ جب وضو کرے تین مرتبہ اپنی نوز کو جھاڑ لے. فإن الشيطان يبيت على خياشيمي, شیطان اس کی ناک میں رات گزارتا ہے. کلی کرنا بھی فطرت ہے اور اس کے بارے میں بھی آپ احادیث لکھ چکے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل کتف شأت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ تناول فرمایا. فمضمض وغسل يديه وصلى, آپ نے کلی کی, ہاتھوں کو دھویا اور نماز پڑھی. ابن ماجہ 493. ابو سفیان بن سعید بن مغیرہ روایت کرتے ہیں, سنن ابی داود کی روایت ہے 195, انہ دخل على ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فسقت قدحا من سویق. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے, جنہوں نے پیالے میں ستو پلائے. فدعا بماء فمضمض, تو آپ نے پانی منگوایا اور کلی کی. فقال ابن اختی الا تمضى, کیا تم وضو نہیں کرو گے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال توضؤوا مما غیرت النار او قال مما مست النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر اس چیز سے وضو کرو جس کو آگ پہ پکایا جائے. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں یہ چیز منسوخ ہے, لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں. اگر چکنائی والی چیز ہو تو اس سے کلی کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلی کی تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا, ان له دسما, اس کی چکنائی ہے. تو ہر چکنائی والی چیز کو کھانے کے بعد
کلی کر کے ہی نماز پڑھنی چاہیے، ہاتھوں کو بھی دھونا چاہیے، جیسا کہ ابھی آپ نے روایت سنی۔ پانی پیتے وقت سانس لے کر پینا بھی فطرت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 4744، سلسلہ صحیحہ 387، كان اذا شرب تنفس ثلاثا، آپ جب بھی پانی پیتے تین سانس لے کر پیتے، ویقول، اور کہا کرتے تھے، هو اهنأ وامرأ وابرأ، اهنأ ہنا، یہ سہتا پچتا ہے یعنی جزو بدن بنے گا، وامرأ یہ ہضم بھی ہوگا اور کرے گا بھی، وابرأ اور یہ بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اذا شرب احدکم فلیشرب بنفس واحد، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو ایک سانس میں پیے، بنفس واحد یعنی پانی اتنا پی لے اور برتن کے اندر سانس نہ لے۔ صحیح الجامع 4974، سلسلہ صحیحہ 386، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوفل ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع 4984، سلسلہ صحیحہ 1275، كان يشرب ثلاثة انفاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین سانسوں میں پانی پیا کرتے، يسمي الله في اوله ويحمد الله في اخره، پانی پیتے وقت بسم اللہ کہتے اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہتے۔ اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 4973، اذا شرب احدکم فلا يتنفس في الاناء، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، جب تم میں سے کوئی خلا میں آئے قضاء حاجت کے لیے، اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ، اس کو دائیں ہاتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سلسلہ صحیحہ 1277، كان يشرب في ثلاثة انفاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین سانسوں میں پانی پیتے، اذا ادنى الاناء الى فمه، جب برتن اپنے منہ مبارک کے قریب کرتے، سم اللہ تعالی، کہتے بسم اللہ، واذا اخره، جب اپنے منہ مبارک سے اس کو پیچھے کرتے، حمید اللہ،
كتي الحمد لله يفعل ذلك ثلاث مرات اور تین مرتبہ ایسا کرتے ہیں.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء،
جب تم میں سے کوئی پانی پینا چاہے تو برتن میں سانس نہ لے. صحیح الجامع 4972، سلسلہ صحیحہ 385.
فاذا اراد ان يعود، اگر وہ دوبارہ پینا چاہتا ہے، فلينحش الاناء، برتن کو پیچھے کر دے، ثم ليعود ان كان يريد، اگر دوبارہ پینا چاہتا ہے اس کو قریب کر لے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 46، سلسلہ صحیحہ 384، ابن القدح عن فیک ثم تنفس، برتن کو اپنے منہ سے دور کر کے پھر سانس لو. تو تین سانس لے کر پانی پینا یہ بھی فطرت کہا گیا. بعض اوقات ایک ہی سانس میں پورا گلاس پی لیا جاتا ہے، جب انسان کو زیادہ پیاس لگی ہو، وہ اتفاق سے ایک شخص کو زیادہ ہی پیاس لگی، اس نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس پی لیا، کہا سنت تو تین سانس ہے، کہا یہ پہلا سانس ہے، دو اور گلاس لاؤ تاکہ تین سانس مکمل ہو جائیں. تو آئیے ایک مرتبہ فطرت عملیہ کی جو تفصیلات بیان ہو چکی ہیں ان کے ایک لسٹ تیار کر لیجئے. مسواک کرنا، پانی سانس لے کر پینا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پھر ناک کو جھاڑنا، خوشبو لگانا، سرما لگانا، مانگ نکالنا، کنگھی کرنا، سفید بالوں کو نہ اکھاڑنا، داڑھی کو معاف کرنا، اونچوں کو کٹوانا، حجامہ کرنا، خضاب لگانا، تیل لگانا، ناخن کاٹنا، دائیں جانب کو پسند کرنا اور تین اس میں چیزیں باقی ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ مدیرۃ الکلیہ یہ سیشن انشاءاللہ لیں گی. ختنہ کرنا اور استحداد اور نطف الابط، ابھی ہم انشاءاللہ 10 منٹ کے بریک لیں گے اور اس کے بعد ہم اگلے مرحلے کو بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ولجمالها، کچھ لوگ جمال کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھتے ہیں، لیکن سچ کہا جس نے کہا جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس، جمال الوجه مع قبح النفوس، چہرہ جس کا خوبصورت ہو اور اس کا نفس قوی ہو وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی مجوسی کی قبر پہ قندیل رکھ دی جائے. مجوسی کو اگر دفنا دیا جائے، باہر کمکمے اور انرجی سیور اور لائٹنگ ہو جائے، اس کو روشنی تو نہیں جائے گی. جو نماز نہیں پڑھتا، جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کی مثال تو ایسے ہی ہے. ولدینها، اس لیے دین کو پریورٹی دو، دین کے ساتھ اگر مال ہو نعمت ہے، نعم المال الصالح للرجل الصالح، اچھا مال اچھے انسان کے پاس. دین کے ساتھ حسن و جمال ہے نعمت ہے، دین کے ساتھ اگر کوئی مہذب خاندان ہے نعمت ہے. مگر نہ خاندانوں کو بنایا کس لیے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, تعارف کے لیے. یہ نہیں کہا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَفَاقَرُوا, یہ نہیں کہا لِتَخَاصَمُوا, یہ نہیں کہا لِتَكَاثَرُوا, لِتَشَاحَنُوا, بغض پیدا کرو, کثرت کی بات کرو, فخر کرو, جھگڑے کرو, اس کے بارے میں کوئی تعلیمات نہیں آئی. بلکہ تعلیمات کیا آئی ہیں؟ جاہلیت ہے, اس کو اپنے پاؤں تلے رون دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو روایتوں میں تین بنیادیں پیش کر دیں, اخلاق, دین. صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح الجامع میں بھی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة, یہ دنیا ساری مال و متاع ہے لیکن کائنات میں سب سے مہنگی چیز المرأة الصالحة, نیک عورت. صحیح الجامع 1334. بلکہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة, تقوی کے بعد سب سے بڑی نعمت جو انسان کو ملتی ہے وہ ہے صالح عورت. ان امرها اطاعته, حکم دے تو اس کی اطاعت کرے, نظر الیہا سرته, جب اس کی طرف دیکھے تو آداب, تہذیب, سلیقہ شعاری, اس وجہ سے, دین کی وجہ سے اسے خوش کر دے. وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ, اگر اس پہ قسم ڈال دے وہ قسم کو پورا کرے. وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ, اگر وہ غائب ہو جائے گھر سے تو اپنے آپ اور اس کے مال کی حفاظت کرے. سنن ابن ماجہ 1875. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من رزقه اللہ امرأة صالحة فقد اعانه على شطر دینه فليتق اللہ في الشطر الثانی, جس کو صالحہ بیوی مل جائے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جائے, بقیہ آدھے میں اللہ سے ڈر جائے. اسی زمن میں چوتھی روایت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجة مؤمنة تعينه على آخرته, چاہیے کہ تمہیں دل ایسا بناؤ شکر کرنے والا, زبان ایسی بناؤ ذکر کرنے والی, شادی وہاں کرو ایسی مومنہ یا ایسے مومن کے ساتھ جو آخرت کے معاملے میں آپ کی مددگار ہو. تو ان چھ روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بنیادیں جو سامنے آئیں, اخلاق, دین, ایمان, صالحیت. اب سوال یہ ہے کہ دین اور ایمان کیا الگ چیز ہے؟ جی ہاں، ایمانیات سے مراد ہے اس مرد یا اس عورت میں اللہ کی محبت غالب ہو، دین سے مراد تعامل ہے، اس کے معاملات میں کتاب و سنت کی چھاپ نظر آئے. صالحیت تین پہلوؤں پر مشتمل ہے، صلاح، فلاح، وہ شخص صالح ہوتا ہے جس کا عمل صالح ہو. اور عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ کتاب و سنت کے مطابق ہو، کیونکہ قرآن کی نص ہے اس میں، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. عمل صالح ہو تو یہ نیک انسان ہوگا، یعنی کتاب و سنت کے مطابق اس کی زندگی. فلاح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قد افلح، فلاح پا گیا وہ انسان، وہ مومن، من رزق کفافا وقنعه الله بما آتاه، جس کو اللہ نے جو بھی کچھ دیا کہے الحمدللہ. تو قناعت کرنے والا مرد اور قناعت کرنے والی عورت صالح اور صالحہ ہوگی، کہ اس نے فلاح کا رستہ اختیار کیا جس کو اللہ کے رسول نے فلاح کہہ دیا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل رزقی کفافا، اللہ برابر برابر رزق دینا، بس میری ضروریات پوری ہوتے رہیں، اتنا نہ زیادہ ہو کہ طغیانی میں آ جاؤ اور اتنا نہ کم ہو کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. کفاف اور قناعت. اور تیسرا پہلو نفاق. صالحیت کے لیے تیسرا بہت مہم پہلو ہے، مرد ہو یا عورت بخیل نہ ہو، خرچ کرنے والا ہو، خرچ کرنے والی ہو. اور اس سے مراد صرف مال نہیں ہے، اخلاق میں بخل نہیں، خیر میں بخل نہیں، مال میں بخل نہیں، سفارش میں بخل نہیں، صلاحیتوں میں، دین کے استعمال کرنے میں بخل نہیں، اچھی رائے، اچھے مشورہ دینے میں بخل نہیں. اس لیے علماء نے یہ لفظ لکھے ہیں، وما انفقتم من خیر فهو ينفقه، جو تم خرچ کرو گے خیر سے، خیر نکیرہ ہے، مال سے، وجاہت سے، وقت سے، رائے سے، مشورے سے، فهو ينفقه، اللہ تمہیں اسے ڈبل عطا کریں گے. اچھا مشورہ دو گے، مشورے کی صلاحیت اور اللہ بڑھا دیں گے. مال دو گے، اللہ تمہیں اور مالدار کر دیں گے. وقت دو گے، اس وقت کو اللہ اور مبارک کر دیں گے. اپنے عہدے کو استعمال کرتے ہوئے اچھی سفارش کرو گے، اللہ اور مقام بڑھا دیں گے. خیر نکرہ ہے، والنکرہ تدل علی العموم، اور نکرہ یہ عموم پر دلالت کرتا ہے، کوئی بھی خیر. پانچویں شرط ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور یہ خاص کی ہے شرط عورت کے لیے، اگرچہ مرد کو بھی اس کی بہت ضرورت ہے. فرمایا، الا اخبرکم بخیر نسائکم فی الجنہ، میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنت میں بہترین عورت کون ہوگی؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، کل ولود ودود اذا غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى.
جنت میں بہترین عورت وہ ہوگی جس کی اولاد ہے جو خامد کو ہی ٹوٹ کے چاہنے والی ہو,
بلکہ نیک لوگ یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم املأ قلبی بحب زوجتی وافرغ قلبی بحب غیرها,
اور صالحات کو یہ سکھایا جاتا دعا کریں,
اللہم املأ قلبی بحب زوجی,
اللہ میرے دل کو صرف میرے خامد کے محبت سے بھر دے,
وافرغ قلبی بحب غیری,
اور باقی ہر ایک کی محبت سے میرے دل کو خالی کر دے. اور یہی مرد اور یہی عورت دعا کرتی.
اذا غضب زوجها,
یہ اشکال ہے, اگر ناراضگی ہو جائے تو وہاں کیا حکم ہے؟
قالت هذه يدي في يدك لا اكتحل بغمض حتى ترضى,
یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں اس وقت تک
نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی نہیں ہوں گی. اور کیوں؟ ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة,
جس کی موت اس حالت میں واقع ہو جس کے خامد اس پر راضی ہو, اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے اللہ جنت عطا کریں گے.
تو سباقۃ الى الخیر,
خیر کے معاملے میں سبقت لے جانے والی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانچ بہت بڑی بنیادیں بیان کرنے کے بعد جو صحابہ کو تربیت دی, مشرک کے ساتھ کسی مومنہ کی شادی نہیں ہو سکتی اور نہ کسی مومن کے مشرکہ کے ساتھ ہو سکتی. ولو اعجبتکم ولو اعجبکم, دوسری علامت, بدعتی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. راز کیا ہے؟
ان اللہ احتجر التوبہ,
دوسری روایت
احتجزت توبہ,
تیسری روایت احتجبت توبہ,
عن کل صاحب بدعہ حتی یدعہا,
اللہ تعالیٰ نے بدعتی کی دعا کو توبہ کو قبول ہی نہیں کرتے جب تک وہ بدعت کو نہ چھوڑ دے. دوسری روایت کا معنی احتجر, اس کی توبہ کو روک دیا ہے, بدعت چھوڑے گا تو توبہ قبول, وگرنہ توبہ قبول نہیں.
احتجب,
اللہ نے چادر لٹکا دی ہے کہ میں اس بدبخت کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا جو میرے پیارے پیغمبر کے دین کو ناقص سمجھتا ہے.
حتی یدعہا,
جب تک چھوڑ نہیں دیتا. اس لیے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے تھے,
من زوج کریمته من مبتدع فقد قطع رحمه,
جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی بدعتی کے ساتھ کر دیا اس نے اللہ کے ساتھ تعلق توڑ لیا. بلکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور بات کر دی,
من زوج کریمته من فاسق فقد قطع رحمها,
جس شخص نے کسی فاسق کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا, کریمہ کا, عزت والی کا, اس نے اللہ سے تعلق توڑ لیا.
تو شرک, بدعت اور فسق,
یہ تین ایسی چیزیں ہیں جس کو بنیاد بنا کے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتی تھی, اور روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح الجامع 2928 سلسلہ صحیح 1067, تخیروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء في الدين والخلق وانكحوا إليهم. نطف کل کہنے والی اولاد کے لیے تنقیحات کرو, اختیار کرو, سلیکشن. فَانْكِحُوا الْأَكُفَّاءَ, دین اور خلق میں جو برابر ہے بیٹے یا بیٹی کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرو. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے, تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسَ. سلیکشن کیا کرو, فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسَ, یہ رگ جو ہے یہ بڑی دساس ہے, بہت دور تک اس کا اثر جاتا ہے. اس لیے انہوں نے اس بات پہ تو ایک وقت آیا پابندی لگا دی کہ کوئی اپنے خاندان میں شادی نہ کرے. صحابہ نے کہا یہ کیا, کہا فإن العرق دساس, جو فکری موروثی افکار ہیں کہیں آگے سرایت نہ کریں, دین کی وسعت کو قبول کرو. خیر یہ ان کا اپنی ایک رائے تھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس کے بارے میں شریعت نے وسعت دی ہے, پابند نہیں کیا. تو پانچ بنیادیں اور تین باتوں سے اپنے آپ کو بچانا, شرک, بدعت, فسق. اور اس سے بڑا فسق کیا ہے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتا یا نماز ہی نہیں پڑھتی, اصل برائی ہے. اور بعض نے فسق اور بد اخلاقی کو بد کرداری پہ بھی محمول کیا ہے, اور اس کی دلیل کیا دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم, تین لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. پہلا وہ شخص, رجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه, جو شخص کسی کو قرض دیتا لیتا ہے, کاروبار کرتا ہے, جب تک تھرو پراپر چینل ڈاکومنٹیشن نہیں کرتا, دو گواہ عادل گواہ ان کی گواہی نہیں ڈالتا, لکھتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. اور یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ دیکھیں, آپ ایک بات کو لکھیے گا کہ عادل گواہ سے کیا مراد ہے, المرضی دینہ, جس کا دین پسندیدہ ہو. اور یہ گواہ اگر ایک شخص ایسا لکھوانا چاہتا ہے, اپنے بیٹے کو گواہ نہیں ڈالے گا, اپنے غلام کی گواہی نہیں ڈالے گا, کسی دوسرے کو گواہ بنائے گا, کیونکہ بیٹے کی گواہی اور غلام کی گواہی قابل قبول نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ گم ہو گئی, ایک یہودی کے پاس میری کیس ہو گیا, اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے ہوئے چیف جسٹس قاضی شرح کے پاس کیس چلا گیا, پہچان بھی لی, کہا یہ میری زرہ, کہا دلیل گوالا, دلیل علی المدعی, دعویٰ آپ نے کیا دلیل دو. کہا میرا بیٹا حسن حسین گواہی دے, کہا میں نہیں قبول کرتا. جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا جانتا ہوں, یہ جنت کے شہزادے, پتا اس کے نانا نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ کہا اس کے نانا نے کہا تھا کہ بیٹوں کی گواہی قبول نہیں کرنی. کہا میرا غلام قمبر گواہی دے گا, کہا میں نہیں لیتا. کیوں؟ کہا غلام کی گواہی نہیں لی جاتی. فیصلہ کر دیا کہ سیدنا علی کی ذرا نہیں ہے, یہودی یہ بات سن کے مسلمان ہو گیا. اتنا پیارا دین. اور حدیث یہ کہتی ہے لا تجوز شہادت ذی ظن ولا ذی حن, دو اور بھی گواہیاں نہیں ڈالی جائیں گی اس میں, جس کے دل میں بغض ہے, جس کے دل میں کوئی گرا ہے, ایسے کسی کو گواہ ڈال دے کہ کل کو یہ گواہی ذرا سخت دے گا, ایسے گواہ بھی مرضی دینہ نہیں ہوتا, اس کا تو اپنا بغض ہے, وہ کسی کے خلاف گواہی دے دے, اس کے دل میں تو گرا ہے. دوسری بات وامرأة سيئة الخلق فلم يطلقها, جس کے پاس بد اخلاق بیوی ہے, بد کردار, اور اس کو طلاق نہیں دیتا اور نہ اس کی تربیت کر سکا, اس کی بھی دعا کو اللہ قبول نہیں فرماتا. ورجل آتى ماله سفيها, اور تیسرا وہ شخص جس نے اپنا مال بچوں جو سن رشد کو نہیں پہنچے, یہ عورتوں کی سپورٹ کر دیا, میں بیٹھا ہوں تم کاروبار کرو. قوام اللہ نے مرد کو بنایا, اس کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. تو یہاں امرأة سیئة الخلق, برا اخلاق, بد زبانی بھی اگرچہ اس میں آتی ہے لیکن بد کرداری, ایسے پہلوؤں کی طرف کسی مسلمان کو نہیں جانا. اس لیے بعض علماء نے چھ وصف شامل کیے ہیں کہ اخلاق کو پہچاننے کے لیے چھ اوصاف سے بچنا ضروری ہے, اور یہ وصف مرد میں بھی ہو سکتے ہیں عورت میں بھی. الانان التي تكسر الانین, ہر وقت روتی رہتی ہے, جو چھوٹی سی بات ہوئی تو سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑتا ہے دروازہ بند کرو اور ونڈو بند کرو, لوگ کیا کہیں گے کیا ہو گیا اور ہوا کیا ہے یہ بھی پتا نہیں. اور بس اور کہا تھی ضروری نہیں کہ عورت میں, یہ مرد میں بھی ہوتی ہے. یکسر الانین, اس کو کہہ دیا جائے کہ سبزی لے آؤ, اس کے لیے بھی بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے, تو کون لائے گا. الانان والحنان التي تحن الى اخر, بچے ہیں, خامد ہے, لیکن اس کا حنان محبت کسی اور طرف ہے. والمنان التي تمن على زوجها, اگر بھول کے اپنے گھر سے کوئی ڈینر سیٹ لے ہی آئی, اتنا لوگ بچوں کو نہیں سنبھالتے جتنا اس نے اپنے اس ڈنر سیٹ کو سنبھالنا ہے, کہیں ٹوٹ نہ جائے, یہ فردوس الاعلی سے آئی ہوئی نعمت ہے. اور آپ حیران ہوں گے ہمارے پاس سوالات آتے ہیں, فتویٰ پوچھتے ہیں طلاق کس بنیاد پہ ہوگی, چونکہ فرج وہ لے کے آئی تھی تو دیور کا دودھ رکھا تو لڑائی ہوگی. لا حول ولا قوة الا بالله. الحداقة تشتهي كل شيء, کیا مطلب, بازار میں قدم رکھو اس کا جی چاہتا ہے کہ آرام سے ایک رسی باندھو بازار کو, گھر لے آؤ, خریدنے کی ضرورت بھی پورا بازار ہی گھر لے آؤ. تشتهي كل شيء, سلیکشن کا معیار نہیں ہر چیز. البراقة تثقل وجهها, جب بھی دیکھو تو آپ کو ایک بہترین چیز نظر آئے گی, ہر وقت چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہیں. والشداقة تكسر الكلام, شدقائی, ہر وقت کثرت سے باتیں کرنا, یہ کچھ ایسے اخلاقی پہلو ہیں جس سے علماء منع کیا کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بنیادیں بیان کی اور چند باتوں کا خیال ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزاج دیا ہے کہ اس نکاح کی بنیادوں کے بعد نکاح کی تکمیل کیسے ہوگی، اس کے تین زاویے ہیں، الخطبہ، النکاح، اور اس کی خوشی کا ایک راستہ الولیمہ. الخطبہ منگنی کو کہتے ہیں، نسبت کو کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی دی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 2679، صحیح بخاری کی روایت ہے 5144. ایاکم والظن، لوگو بد زنی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. اور ہم یہ بیان کر چکے ہیں، بد زبان اور بد گمان کبھی اس دنیا میں چین نہیں لے سکتا. ولا تجسسوا ولا تحسسوا، نہ تجسس کرو نہ تحسس کرو، جاسوسی بھی نہ کرو اور نہ ہی کسی کے ذریعے جاسوسی کرو. ولا تنافسوا، مقابلے بازی پہ نہ آیا کرو. ولا تحاسدوا، حسد نہ کیا کرو. ولا تباغضوا، اور بغض نہ آپس میں رکھا کرو. ولا تجابروا، اور ایک دوسرے کی پشت پیچھے باتیں نہ کیا کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ تعالی کے بندے اور بھائی 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 بن جاؤ. وکونوا عباد اللہ، اور ہو جاؤ اللہ تعالی کے بندے، اخوانا بھائی بھائی. اتنی تمہید باندھ کے اللہ کے رسول نے فرمایا، ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه، کوئی کسی کی منگنی پہ منگنی نہ کرے. حتى ينكح او يترك، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے تو پھر کوئی اور گھر دیکھ لو، او يترك، یا وہ چھوڑ دے پھر تو منگنی کر لو. ایک لمحے کے لیے اس حدیث کی عظمت کو دیکھیے، بدگمانی نہ کرو. اصل میں انہوں نے ہمیں دینا ہی نہیں تھا، ذرا پتہ تو کرو آج کل کیا سوچ رہے ہیں. تجسسو منع ہے، تحسسو، اچھا فلاں کو ذرا بھیجو، خود دے جاؤ، یہ سب شیطانی راستے ہیں. چونکہ اس نے ایسا کیا مجھے بھی ایسا کرنا ہے. تنافسو ولا تحاسدوا، اچھا اس کے گھر میں فلاں آ گیا فلاں آ گئی مجھے بھی ایسا کرنا ہے. ولا تباغضوا ولا تدابروا، سب باتوں کو ختم کر کے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا. اصول یہ ہے جب کسی کی منگنی ہو چکی ہو تو تمہیں پیغام اپنی منگنی کا نہیں بھجوانا. ہاں اگر بات ابھی چل رہی ہے، عزم نہیں کیا، تو اس بات چلنے میں 10 لوگ بھی اپنی اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. طے ہو جائے پھر کہنا جائز نہیں. دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے. صحیح مسلم 3449. فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه، اسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کی بے پر بے کرے. وہ ڈیل کر چکا ہے، خاموش رہے، اس کی ڈیل پہ اپنی ڈیل مت لگائے. ولا يخطب على خطبة اخيه حتى يذر، اور کوئی مسلمان اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے. اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله، اَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ صحیح بخاری 5142 سنن النسائی 3243 کوئی آدمی کسی کے منگنی پہ منگنی نہ کرے یہاں تک کہ پہلا منگنی کرنے والا اسے چھوڑ نہ دے یا اسے اجازت دے دے کہ اب میں اس تعلق کو آگے نہیں لے جانا چاہ رہا میں توڑ رہا ہوں آپ جو ہے اس کی طرف پیش قدمی کر دو تو شریعت نے ان تین روایتوں میں ایک اصول دے دیا منگنی کا کسی کے حقوق کو سلب کرنا یہ دینداری نہیں ہے دوسرا اصول یہ دیا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے صحیح الجامع 2939 سلسلہ صحیحہ 623 تزوج الأذكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير إن الله لا يستحي من الحق كماري اور تو سے شادی کرو اس کے تین سبب بیان کیے أعذب أفواها ان کے قول ان کی گفتگو اعزب ہوتی ہے یعنی میٹھی گفتگو وانتق ارحاما اور پاکیزہ رحم ہوتا ہے وارضا باليسير اور بہت تھوڑی چیز پہ وہ راضی ہو جائے اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح الجامع 4053 اس میں ایک چوتھی بات کا تذکرہ ہے فَإِنَّهُنَّ أَقَلُّ خِبًّا یہ دھوکہ تھوڑا دیں گے اور پانچویں نشانی پانچواں سبب وَأَسْخَنُ أَقْبَالًا صحیح الجامع 4052 ان کا استقبال اہتمام گرم جوشی کا ہوگا ان روایات کی روشنی میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی اور اس کا خلاصہ نکالتے ہوئے کاتب لکھنے والا لکھتا ہے کہ اگر یہ پانچ صفات زندگی کے کسی بھی وقت مرد یا عورت اختیار کر لے اس کی زندگی بڑھاپے کی آخری گھڑی تک بھی ہو اس کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی یہ شرعاً پانچ چیزیں حدیث نے بیان کی ہیں اور چھٹی چیز جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح الجامع 4233 صحیح بخاری 5079 صحیح مسلم 3623 هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك سيدنا جابر جب انہوں نے شادی کی تو چونکہ ان کی نو بہنیں تھیں باپ سر پہ نہیں تھا انہوں نے سوچ سوچی کہ اگر میں اسی طرح خرقا تھوڑی عقل والی لے آؤں گا بہنوں کو کون سنبھالے گا انہوں نے سیبہ سے شادی کی سیبہ سے مراد مطلقہ یا متوفع عنہ زوجہا یا جس کا خامن فوت ہو چکا تو راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے پوچھا جابر شادی کر لی کہا جی ہاں جب پوچھا تو بتایا فرمایا هل بكرا تلعبها وتلعبك تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی ان اللہ لا يستحی من الحق تو نے کمواری کے ساتھ شادی کیوں نہ کی وتضاحكها وتضاحكك تم اس کے ساتھ مسکراتے ہو تمہارے ساتھ، لیکن جب سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا آپ خوش ہوئے کہ یہ حین کا، یہ کتنی عقل کی بات جابر نے کی، تم نے اپنے پورے گھر کو سنبھالا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس انداز سے خوش کرنا چاہ رہے تھے؟ فرمایا یا جابر انک تقبل علی المدینہ وتفرش لك النمارق. اچھا آپ نے تو سمجھدار سے شادی کی، جب آپ گھر پہنچیں گے تو آپ کے لیے نمارق وہ بچھائے گی، سمجھدار ہوگی. نمارق سے مراد عزت والی جگہ، آج کل جس کا ہم ترجمہ کشن کرتے ہیں. کہا اللہ کے رسول میں اونٹ بیچنا چاہتا ہوں، کہا بیچ دو کیونکہ قرض ادا کرنا. کہا ٹھیک، لیکن اللہ کے رسول میں شرط لگاؤں گا مدینے تک میں اس پہ بیٹھ کے جاؤں گا. کہا ٹھیک. مدینے پہنچے آپ نے قیمت دی، جابر کا چہرہ دیکھا، ایک ہی سواری تھی وہ بھی آج بک گئی. آپ نے مہار بھی پکڑا دی اور مال بھی دے دیا، جابر جاؤ یہ میری طرف سے گفٹ ہے. جابر اتنے خوش ہوئے. پھر کچھ دنوں کے بعد آئے یا رسول اللہ قرض بہت ہے اور قرض لینے والے بہت ہیں اور چند کھجورے ہیں. فرمایا میں آتا ہوں. آپ نے باغ کا چکر لگایا، کہا کھجورے توڑو، توڑ کے ڈھیر لگایا اور آپ اوپر بیٹھ گئے. صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا بلاؤ جس جس کا قرض ہے. سب کو بلایا، تول تول کے دیے جا رہے تھے، سب کا قرض اتر گیا اور ڈھیر اتنے کا اتنا ہی رہا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات. تو یہاں چھٹی بات کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں تعضها وتعضك عض يعض. اتفاق سے شیخ صالح بن محمد العثیمین سے سوال کرنے والے نے سوال کیا، چونکہ انہوں نے یہ ساری کتابیں اور شیخ ابن باز کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ان علماء نے یہ احکام کی جتنی کتابیں ہیں درسن پڑھائی ہیں، ہر روز ان کا درس ہوتا. تو اس نے سوال کیا کہ میں نے شادی کی تو بعد میں پتہ چلا کہ سارے دانت ہی نکلی تھے، کوئی بھی دانت نہیں تھا اس کا. کہتے الحمدللہ یہ خطرہ تو دور ہوا کہ آپ کو وہ کس طرح کاٹے گی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات نشانیوں کے بعد جو دوسرے اصول کے تحت تھی، تیسرا اصول یہ بیان کیا اذا اراد احدكم ان يزوج بنته فليستأمرها. جب بھی کوئی شخص شادی کرنا چاہے تو اپنی بیٹی سے مشورہ کر لے. لیکن آج کل کا مزاج کیا ہے؟ لو کمال ہے، ہم غلط سوچ رہے، کوئی بات کر کے تو دیکھے، ٹکڑے نہیں کیے جاتے اس کے. والعیاذ باللہ هذا دین وليس عاطفہ. یہ دین ہے، اپنے قلبی جذبات نہیں ہیں. صحیح الجامع 300 سلسلہ صحیحہ 1206 اذا اراد احدكم ان يزوج ابنته فليستأمرها. ابو موسى اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں. فاذنوها سكاتها فاذنوها صماتها. دو روایتیں ہیں، اگر مشورے کے بعد اس کی خاموشی ہو یہ اس کی رضا سمجھی جائے گی. لیکن دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَالسَّيِّبُ فَإِنَّ السَّيِّبَ تُعَرِّبُ عَن نَفْسِهَا. اور سیبہ جس کی شادی ہو چکی پہلے، مطلقہ ہے یا متوفع عنہ زوجہ، اس کا خامد فوت ہو چکا ہے، وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتی ہے. لیکن خنساء بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت چوتھا اصول لے رہی ہے, صحیح بخاری 5138, جامع الترمذی 2101, سنن النسائی 3268, سنن ابن ماجہ 1873, ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك, بغیر پوچھے اس کے والد نے ان کی شادی کی اور وہ ثیبہ تھی. فاتت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. فرد نکاحها, آپ نے کہا تمہیں اجازت ہے, تم اپنا نکاح فسخ کر سکتی ہو, توڑ سکتی ہو. کہا میں توڑوں گی تو نہیں, اس نے اپنے بھتیجے کے ساتھ میری شادی اس لیے کہی, لیرفع خسیسہ, یہ خسیس بہت نچلا درجے کا انسان تھا, میری وجہ سے اسے بلند کرنا چاہا, لیکن اب میں توڑوں گی تو نہیں, اپنے باپ کی عزت کا خیال کروں گی. میں نے تو مومن عورتوں کے لیے آپ سے مسئلہ پوچھا کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو. پانچواں اصول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی کہ جس طرح عورت کے متعلق یہ باتیں ہیں, مرد کے متعلق بھی آپ کو علم ہونا چاہیے. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, صحیح مسلم 3696, جامع الترمذی 1180, قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم, مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا حللت فآذنيني, جب تم عدت سے فارغ ہو جاؤ مجھے خبر دینا. فخطبها معاويه وابو جهل واسامه بن زيد, جو عدت سے فارغ ہوئی تین پیغام آگئے, ابو جہم کی طرف سے, اسامہ بن زید کی طرف سے, معاویہ کی طرف سے. فقال, اللہ کے رسول میں کیا کروں, آپ نے مشورہ دیا, اما معاویہ فصعلوکن, معاویہ غریب انسان ہے, کل کرونے نہ بیٹھ جانا. واما ابو جہم فرجل ضراب للنساء فلم يزل عصاه على عاتقه, دوسری روایت کے الفاظ, ابو جہم تو ہر وقت لاٹھی اپنے کندھے پہ رکھتا ہے, یعنی بہت مارتا ہے. ولیکن اسامہ بن زید, میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اسامہ بن زید سے شادی کر. یہاں ایک نوٹ دیجئے, بہت ضروری, کچھ لوگ بہت نیک ہوتے ہیں, تب نیک ہوتے ہیں, کسی کا نقصان بھی ہو رہا ہو تو وہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ نقصان ہونے لگا, کہتے نہیں کسی کی غیبت کیا کرنی ہے, غیبت حرام ہے, بہت بڑا گناہ ہے, لیکن چھ جگہوں پہ غیبت نہیں ہوتی. القدح ليس بغیبة في ستة, القدح ليس بغیبة في ستة, متظلم ومعرف ومحذر. القدح ليس بغيبة في ستة, چھ جگہوں پہ غیبت, کسی کی قدح کرنا یہ غیبت نہیں ہوتی. متظلم ومعرف ومحذر ومستفت ومجاهر فسق ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. متظلم, مظلوم اگر اپنی بات پولیس والے کو جا کے بتاتا ہے, یا کسی کو کہتا ہے میری تو اس نے ٹانگ توڑ دی, تو ظاہر اس کو بتانا تو پڑے گا کہ فلاں ایسا ظالم ہے, غیبت تو ہوگی لیکن یہ غیبت نہیں. ومعرف, کسی کا تعارف جب کروانا ہو وہ غیبت نہیں ہوتی. سلیمان الاعرج, وہ سلیمان جس کا لقب اعرج, اور اعرج کا مطلب لنگڑا, غیبت تو ہو گئی. عاصم الاحول, وہ عاصم جس کی نظر میں کچھ فرق ہے, غیبت تو ہو گئی لیکن یہ ان کا لقب بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ یمن میں ایک ایسا انسان ہے جس کو اویس کہتے ہیں، کان بہ برص، اس کو برص کی بیماری تھی، فلویری کی، فدع اللہ عز وجل، اس نے دعا کی، سارا جسم ٹھیک ہو گیا، الا موضع درہم اب دینار، لیکن اس کے جسم پہ ابھی بھی ایک درہم اور دینار جتنی وہ بیماری باقی ہے، غیبت ہو گئی. جب وہ آئے تو دعا کروانا، لیکن یہ تعارف ہے، متظلم و معرف و محذر، کسی سے ڈرانا، دھوکہ نہ ہو جائے. یہ فاطمہ بنت قیس کو اللہ کے رسول نے کیوں کہا کہ ابو جہم سے شادی نہ کروانا؟ کیوں؟ ہر وقت اس کی لاٹھی اس کے کندھے پہ ہوتی، غیبت تو ہے. متظلم و معرف و محذر، ایک فراڈ کرنے والا انسان ہے، اس کے بارے میں بتانا چاہیے اس سے کاروبار نہ کرنا، یہ تو فراڈیا ہے، یہ غیبت نہیں ہے. و مستفتن، فتویٰ پوچھنے والا اگر کو آئے تو ظاہر ہے اس کو پوچھنا ہے. ہند رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی، کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابا سفیان رجل شحیح، ابو سفیان بہت بخیل آدمی ہے، لا يعطینی ما یکفینی وولدی، اتنا بھی مجھے نہیں دیتا کہ جو میری ضرورتیں پوری ہو جائے میری اولاد کی، افآخذ عنہ وهو لا يدری، چپکے سے لے لیا کروں، قال خذیہ ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، اتنی لے لیا کرو جتنی تمہاری اور تیرے بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے، لیکن معروف طریقے سے، معروف طریقے سے، اتنی بھی زیادہ نہ نکالنا کہ ماری پڑ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہند رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہ کہنا کہ میرا خامد بخیل ہے، غیبت ہے، لیکن یہ فتویٰ پوچھ رہی تھی. ومجاهر فسق، ظاہر باہر جو گناہ کر رہا ہے، سامنے گولی چل رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، آپ کسی پولیس والے کو اطلاع دیتے ہیں، یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو آپ اس برائی کو، کچھ شراب پی رہا ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں. ومن طلب الاعانۃ فی ازالۃ منکر، جو کسی مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، برائی کو دور کرنے کے لیے مدد طلب کرتا ہے، فوراً کال کرے گا پولیس والوں کو، جلدی تشریف لائیے، دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، غیبت نہیں ہے، حالانکہ اس کو سب کچھ بتانا پڑے گا. تو چھ جگہوں پہ غیبت نہیں. ہمارا اصل مسئلہ یہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ منگنی کے معاملے میں مشورہ صحیح صحیح دینا چاہیے. چھٹا اصول یہ ہے کہ اس منگنی کے لیے، نسبت کے لیے طریقہ کیا اختیار کرنا ہے. شریعت اس بارے میں خاموش ہے، ما سکت عنہ الشارع فہو عفو، جس چیز پہ شریعت خاموش ہو اس میں معافی ہوتی ہے. لیکن آثار کیا بتاتے ہیں؟ منگنی کیا ہے؟ اب تو رواج بدل گیا، نیک شخص خود جاتا اور جا کے کہتا نحب الخیر ونجد فیکم الخیر ولعل اللہ یجمعنا علی خیر، ہم خیر کو پسند کرنے والے اور آپ لوگوں میں خیر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دونوں گھروں کو اللہ خیر پہ جمع فرمائے. اگر وہ کہتے علی خیر طائر، بہت اچھی بات، نسبت ہوگی، منگنی ہوگی اور معاملہ ختم ہو گیا. اس کے لیے انگوٹھی بنوانا، اس کے لیے نہ جانے کون سے برانڈ خریدنا، اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرنا، اور پھر اس کے اعلان کے لیے باقاعدہ کارڈ چھپ رہے ہیں، پتہ نہیں نعوذ باللہ کیا ہونے لگا، خوشی کا موقع. اور حدیث کہتی ہے اخفی الخطبہ، منگنی کو چھپا کے کرو. پتہ اس وقت چلتا ہے وہ جناب میاں صاحب کدھر ہے، وہ تجھے کارڈیالوجی میں ہے. ارے وہ کیوں؟ بچی وہ منگنی کی اور 10 لاکھ روپیہ قرض بھی پکڑا, وہ منگنی ٹوٹ گئی, شوق ہی بہت لگا, تو جب سنت کی مخالفت کی تو ایسا تو ہو گئی. پھر اخف الخطبہ, منگنی کو چھپا کے کرو, واعلن النکاح, نکاح کو اعلانیہ کرو, واجعلوا فی المساجد, مسجدوں میں نکاح کرو. تو چھٹا اصول یہ ہے منگنی کو چھپا کے کیا جائے اور اسلامی طریقے سے کیا جائے, تکلفات سے بچا جائے. اور اس طرح کا تکلف جو انسان کو قرض تلے دبا دے اس سے بچنا چاہیے. اور دبلۃ الیہود, علماء یہ کہتے ہیں انگوٹھی ڈال کے آنا, کہ اب یہ انگوٹھی کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس کو خرید لیا ہے, اس کو دبلۃ الیہود کہا گیا, یہودی ایسا کیا کرتے تھے, مسلمان کو اس طرح کا تصور نہیں ہونا چاہیے. ہاں ویسے اگر آپ کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ کسی وقت بھی دیا جا سکتا ہے, مسلمان مسلمان کو تحفہ دے سکتا ہے. ساتواں اصول, جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں, اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل وان كانت لا تعلم. صحیح الجامع 507, سلسلہ صحیح 99, اور دوسری روایت 97. جب تم میں سے کوئی نسبت کرنا چاہے اگر وہ یہ کر سکتا ہے تو اسے کل کو ہونے والی بیوی کو دیکھ لینا چاہیے. وَإِن كَانَتْ لَا تَعْلَمْ, خواہ وہ نہ ہی جانتی ہو, چپکے سے بھی دیکھ سکتا ہے اور باقاعدہ والدین کی اجازت سے بھی دیکھ سکتا ہے, لیکن شرعی حدود و قیود کے ساتھ. شرعی حدود و قیود کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدود و قیود کا نتیجہ بیان کیا ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح الجامع 859, جامع الترمذی 1087, سنن النسائی 3235, انه خطب, انہوں نے منگنی کی, فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, انظر الیہا, جاؤ پہلے جا کے دیکھو, انه احرا اَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا, یہ زیادہ لائق ہے کہ کل کو تمہارا کوئی اختلاف نہ ہو, تمہاری محبت مضبوط ہو. فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْئًا, کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کوئی چیز ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. یہاں اجازت کے دونوں زاویوں کو چیک کیجئے. اجازت کیا ہے؟ صرف دیکھنا. جب تک نکاح نہیں غیر محرم ہے, لیکن کچھ لوگ زیادہ ہی نیک بننا چاہتے ہیں, صحابیات سے بھی اور صحابہ سے بھی, کہتے ہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا, اس کو ہماری زبان پہ اعتبار نہیں ہے, حق ہے مسلمان کا, یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے. آپ کا رواج شریعت ہے. کچھ لوگ اس پہلو پہ چلے جاتے ہیں سٹریم, اور کچھ لوگ کہتے ہیں منگنی جو ہوگی چلو ان کو بھیجو ذرا اکٹھے شاپنگ کر کے آ جائیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. شریعت وسط ہے, شریعت دین کا نام ہے, قرآن و حدیث کا نام ہے, اور اعتدال کا نام ہے. نہ ادھر بیرا روی نہ ادھر بیرا روی. اور ساتھ بڑے فخر سے قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں نے کہا اچھا وہ نہیں پھر باز آتے, دیکھنے چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. ہاں جی دیکھ لیا آپ نے؟ جی ہم نے دیکھ لیا. کہا تم نے تو دیکھ کے پسند کیا, آپ مجھے پسند نہیں ہو, چلے جاؤ یہاں سے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ھذا دأب الصالحین. کیا یہ صحابہ کرام کے قصے ہیں کیا؟ تو ساتواں اصول اس نسبت میں جہاں تکلف نہ کیا جائے وہاں شرعی کیفیات سے تجاوز نہ کیا جائے. تکلف کی بات جو ہے اس کی ایک مثال دیکھیں ہم بات کو ختم کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہم 10 منٹ کی بریک لیتے ہیں. سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی زیرک انسان تھے, بڑے فہیم انسان, 200 سال ان کی عمر تھی صرف. ان کے پاس مہمان آ گیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب مہمان آیا تو حکم یہ ہے کہ جب آپ مہمان بن کے جاؤ جو چیز میزبان پیش کر دے تمہیں پسند آئے کھا لو, جو نہ پسند آئے چھوڑ دو. وہاں مطالبے نہ کرو, اچھا آج پیپسی نہیں لے کے آئے تھے؟ ارے اللہ کے بندے, اس نے بیچارے نے کبھی پیپسی شاید دیکھی بھی نہیں دیکھی. اس کو مجبور نہ کرو, شرمندہ نہ کرو. تو مہمان محترم بھی آ گئے اور آ کے کہتے ہیں هل عندك زعتر, زعتر ہے. وہ آرام سے اٹھے, انہوں نے اپنا ابریق پکڑا جس برتن میں پانی ڈال کے وضو کرتے تھے لوٹا, تو بقال سبزی فروش کو دے کے زعتر لے کے آ گئے, کھانا پیش کر دیا. بقال سبزی فروش کو کہتے ہیں. جب کھانا کھایا وہ آرام سے بیٹھے, خدمت میں مشغول تھے. مہمان محترم نے کھانا کھایا اور کہتے الحمدللہ الذی قنعنا بما رزقنا, اللہ تیری تعریف ہے جو بھی تو نے دیا ہم نے قناعت کی. تو سیدنا سلمان فارسی مسکرا کے کہتے ہیں لو قنعت لم تکن مطهرتی مرہونۃ عند البقال, ارے قناعت کرنے والے اگر تم قناعت کرتے تو میرا لوٹا وہاں سبزی فروش کے پاس گروی پڑا ہوتا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التکلف, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف سے منع کیا ہے. وما انا من المتکلفین, اور تکلف کرنے والوں میں سے میں نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ دین کی صحیح فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.